بسم الله الرحمن الرحیم. وہ اجیر اپنی اجرت لیے بغیر بے نیازی کے ساتھ چھوڑ کر کے چلا گیا. اب وہ جو اس کی اجرت میں مکئی یا چاول جو ہوتے تھے, میں نے اس کے ذریعے سے کاشت کرنا شروع کیا, بونا شروع کیا. فلم ازل ازرعوہ, وہ مزدور اجیر تو چلا گیا, لیکن ہم نے وہ جو اپنے پاس اس کی اجرت کی مقدار رکھی ہوئی تھی اس کو بونا شروع کیا. ظاہر بات ہے کہ اتنی مقدار بوئیں گے تو اس سے کئی گنا زیادہ فصل تیار ہوگی, کئی گنا زیادہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے مستاجر کی کہ اس نے اجیر کو اجرت میں جو مکئی یا چاول دینے تھے اس کو بونا شروع کیا, اور بوتے 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 اس کے اندر اضافہ شروع ہوا. حتی جمعت منہ بقرا ورعیہا, یہاں تک کہ میں نے جمع کر لیا اس میں سے بیل اور اس کے چرانے والوں کو. کیا مطلب؟ یعنی کاشت کرنے کے لیے بیل کی ضرورت پڑتی ہے, ساتھ میں کاشتکاروں کی, مزدوروں کی, کھیت میں کام کرنے والوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کا عرف ہو کہ غلام کے ذریعے سے یہ کام کروائے جاتے ہو, لہذا میں نے اس کی کھیتی میں کام کرنے کے لیے غلام بھی اس میں سے خرید لیے. تو گویا کہ اس کی بہت بڑی مالیت میرے پاس جمع ہو گئی, اس لیے کہ کھیتی کی, اس میں سے پیداوار آئی, پیداوار کے لیے بیل خریدے, اس کے لیے مزدور خریدے, کھیتی کے اوزار خریدے. یوں کرتے کرتے ایک بڑی مقدار میرے پاس جمع ہو گئی. بعض روایت میں 10,000 دینار کا, درہم کا تذکرہ آتا ہے کہ تقریباً 10,000 درہم کی مالیت جمع ہو گئی اس کی طرف سے. فجاءنی, ایک لمبے عرصے کے بعد وہ اجیر میرے پاس آیا اور آ کر کے کہتا ہے, اللہ سے تو ڈر, میرے اوپر ظلم مت کر اور مجھے حق, میرا حق دے دے. لمبے عرصے کے بعد آیا ایک دن, وہ گھومتا پھرتا ہوا اور آ کے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہے, اللہ سے ڈرو, ظلم مت کرو اور میرا حق لاؤ. کیسا اجیر, دیا تب نہیں لیا, اب لمبے زمانے کے بعد لینے کے لیے آیا. فقلت, تو میں نے اس کو کہا کہ جا, وہ سب گائے ہے اور وہ جو ہے کاشتکار ہے, وہ سب لے لے, وہ سب تیرا ہے. تو وہ اجیر کہنے لگا, اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ مذاق مت کر. یعنی کائی کو مذاق کرتے ہو, میری اجرت کے اندر جو مکائی یا چاول تھے اس کی مقدار تو بہت معمولی تھی, اور تو جو مجھے اجرت بتا رہا ہے وہ تو بہت بڑی مقدار ہے, اتنے سارے بیل اور یہ کاشتکار, یہ غلام, یہ مقدار, یہ کہاں میری مقدار ہے, تو میرے ساتھ مذاق کرنے بیٹھا یہ تو. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک مزدور کی شام کو اجرت 50 روپے ہو اور وہ مزدور 5 سال بعد لینے آوے, اور آپ اس کو کیا کہو, یہ 5 لاکھ روپے پکڑ تیری اجرت لے جا, تو کیا کہے گا کہ تم میری مذاق اڑا رہے ہو. कहा मैंने 50 रुपये उजरत छोड़ी थी और कहा 5 लाख रुपये। इसलिए वो कह रहा है कि तुम अल्लाह से डरो, मेरी मजाक मत करो। फकुल तो मैंने उसको कहा कि मैं तेरे साथ मजाक नहीं करता हूँ। वो गाय और सब काश्तकार तू ले जा, गुलाम ले जा। फाखजा दूसरी मरतबा कहा ना तो उसने तो लिए न चलती पकड़ी। फन तकल फन तला कबिया लेके चला ही गया वो। यानी ये भी नहीं कि चलो आपने इतने साल तक संभाला तो कुछ मैं आपको भी हदीये में दे करके जाऊं, कोई दो लफ्ज शुक्रिया के कह करके जाऊं। दूसरी मरतबा कहा तो लेके चल ही दिया। बाद लोग ऐसे होते हैं कि वो खाना चाहते हैं, आप उनको भाई आ जाइए ना, मैं तो खा चुका। अरे आ जाइए, वो बैठ ही जाते हैं। चाह ही रहे तो पहले ही मरतबा, लेकिन एकदम बैठ जाना अच्छा नहीं लगता है तो फिर दूसरी मरतबा कहलवाने के वो मुंतजिर रहते हैं। फइन कुंत तालमु, अब ये दुआ कर रहा है आदमी, अल्लाह आप जानते हैं मैंने ये काम आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए किया, तो बकिया गार का मुंह भी हमसे खोल दीजिए, यानी बकिया चट्टान भी हट जावे। फफर्रज अल्लाहु अनहुम, अल्लाह ने पूरी चट्टान उन पर से हटा दी और बाहर निकलने का रास्ता हो गया और तीनों इत्मीनान से सफर में आगे रवाना हो गए। असल तो बाप से मुनासबत रखने वाली चीज है वालिदैन की खिदमत, जो अव्वल नंबर वाले ने दुआ की थी वो। अब इस हदीस से चंद फवाइद जो है मालूम होते हैं। नंबर एक, मुसीबत और तकलीफ के मौके पर नेक आमाल के जरिए से वसीला पकड़ना जायज है। अपनी जिंदगी के किसी नेक आमाल का वसीला देकर के मुसीबत और तकलीफ के मौके पर दुआ करना जायज है। देखो ये तीनों पर मुसीबत आई और तीनों हजरात ने अपनी जिंदगी का नेक अमल याद किया, याद करके तीनों ने अल्लाह से वसीले से दुआ की, तो ये मुस्तहब अमल है। नंबर दो, इस तरह नेक अमल का वसीला देकर के जो दुआ को की जाती है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल होती है। नेक अमल का वसीला देकर जो दुआ करो वो दुआ अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हुआ करती है। तीसरी बात, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने की फजीलत मालूम हुई। अगरचे वालिदैन को तरजीह दी जावे दीगर तमाम रिश्तेदारों पर, औलाद पर, बीवी पर, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक में तरजीह दी जावे तो वो ज्यादा हकदार हैं हमारे हुस्ने सुलूक के दूसरे रिश्तेदारों के मुकाबले के अंदर। चौथा फायदा क्या हुआ मालूम हुआ, वालिदैन को तकलीफ और मशक्कत में डालने से बचना चाहिए। देखो नींद में से उठाया नहीं ने, तकलीफ और मशक्कत में डालने से बचना चाहिए। हालांकि यहाँ वालिदैन भूखे सोए हुए थे फिर भी उसने जो है उठाया नहीं कि मेरे वालिदैन को क्यों तकलीफ में डालूं। अब ये तो घूम फिर के रात को आके वालिदैन को लोग उठाते हैं। पांचवी बात मालूम हुई, अपनी पूरी हिम्मत ताकत कोशिश वालिदैन को राहत पहुंचाने में लगानी चाहिए। पूरी कोशिश हिम्मत मेहनत वालिदैन को राहत पहुंचाने में लगानी चाहिए। छठी बात, कोई आदमी सोया हुआ हो तो अदब का तकाजा ये है कि उसको नींद में से न उठाया जाए, इल्ला ये कि फर्ज नमाज का मौका है किसी शरई फरीजे का तो उठा दो, बाकी ये कि खामोखा किसी की नींद में से किसी को उठाया न जावे। सातवीं बात ये मालूम हुई, खाने से ज्यादा नींद इंसान को ज्यादा मरगूब है। तो ही तो बेटे ने तरजीह दी नींद को दूध पर कि वालिदैन भूखे थे फिर भी जो है नींद को तरजीह दी कि इनको सोने दो। मालूम हुआ कि नींद ज्यादा मरगूब है तो आम के मुकाबले के अंदर भी। सातवीं बात, इफ्फत और पाक दामनी की फजीलत मालूम हुई। आठवीं बात, अपनी ताकत के मुताबिक हराम से अपने आप को बचावे। नंबर नौ, शहवते फर्ज से और नफ्सानी बेजा ख्वाहिशात से अपने आप को काबू में रखे, इसीलिए कि ये इंसान की अकल तक गालिब आ जाती है। नंबर दस, फजूली का तसर्रुफ जायज है और अहनाफ का यही मसलक है, और असल मालिक की इजाजत पर वो मौकूफ रहता है। फजूली का तसर्रुफ जायज है, जैसे कि उसने क्या किया कि अजीर की जो मकई चावल थी उसको खेत में लगाना शुरू कर दिया, तो ये फजूली हुआ मुस्ताजिर, लेकिन उसको जायज करार दिया गया हदीस शरीफ के अंदर, तो मालिक की इजाजत पर उसका तसर्रुफ नाफिज हो जाता है। ग्यारहवीं चीज, किसी से कोई मुआहदा हो तो उसको अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। बारहवीं चीज, किसी की अमानत अपने पास हो तो अदा करनी चाहिए। तेरहवीं चीज, मामलात में नरमी का बर्ताव करना चाहिए। तेरहवीं चीज, करामातुल औलियाई हक्कुन, ये तीन वलियों की करामत थी ना कि पत्थर की चट्टान अट गई। चलो,
النجاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغسل وقد جئت أستشيرك فقال هل لك من حمين قال نعم قال فألزمها فإن الجنة عند رجليها رواه أحمد والنسائي والبيهقي في شعب الجمع.
मुआविया इब्ने जाहिमा कहते हैं कि जाहिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं गजवे में जाने का इरादा रखता हूँ और आपसे मशवरा तलब कर रहा हूँ कि मैं गजवे में जाऊँ कि न जाऊँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी अम्मी जान मौजूद है? का है? तो कहा बस अम्मी के साथ लाजिम पकड़ के रहो, इसलिए कि जन्नत अम्मी के कदमों के अंदर है। क्या मतलब? कोई खिदमत करने वाला न हो तो बेटे के लिए अम्मा की खिदमत करना फर्ज़ ऐन हो जाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मखसूस हालात के पेश नज़र कि इनकी वालिदा थी और कोई और खिदमत करने वाला नहीं था, इसलिए हुजूर ने उनको हुक्म दिया कि तुम जो है गजवे के बजाय वालिदा की खिदमत में मशगूल रहो। ये हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। फइन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, क्या मतलब जन्नत वालिदा के कदमों में होने की? ये इसका मतलब भी समझो, इंसान अपनी वालिदा के कदमों में रहवे और उनके पास रह कर के खिदमत करे तो ये जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगी। वालिदैन के पास रहवे, कदमों में रहवे और उनकी खिदमत करे तो ये चीज जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगी। दूसरा मतलब समझो, कदमों में रहकर के खिदमत करना यानी औलाद वालिदैन के साथ तवाज़ु वाला बर्ताव इख्तियार करे, वालिदैन के साथ मुतवाज़िआना सुलूक करे। जी, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा वा अन्हुम से मनकूल है कि मेरे निकाह में एक औरत थी, میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا اور میرے ابا جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن ابا جان نے مجھے فرمایا کہ بیٹا بیوی کو طلاق دے دو، تو میں نے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ تو ابا جان حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا، اے ابن عمر، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ پیچھے تفصیل گزر چکی مسئلے کی، والدین حکم دیوے اور بیوی میں کوئی شرعی عیب بھی ہوئے تو طلاق دے دینا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر والدین ناحق ہو، بیوی میں شرعی عیب نہ ہو، تو ابھی حکم کی تعمیل میں طلاق دینا مباح ہے، اور شرعی عیب ہو تو فوراً طلاق دے دیوے۔ جی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، والدین کا اولاد پر کیا حق ہوا کرتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے، یعنی اگر تو ان کی اطاعت کرے گا تو ماں باپ کی اطاعت جنت میں لے جائے گی، تو ان کی نافرمانی کرے گا تو یہ نافرمانی تجھے جہنم میں لے جائے گی۔ جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے والدین کا انتقال ہو گیا یا دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ بیٹا والدین کا نافرمان تھا، اور ابا اماں تو مر گئے، نافرمانی کی تلافی کیسے کرے؟ تو کا والدین کے لیے مسلسل دعا کرتا رہے وے، مسلسل استغفار کرتا رہے وے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کے یہاں اس بیٹے کو فرما بردار لکھا جائے گا۔ معلوم ہوا والدین کے لیے مسلسل دعا، والدین کے لیے مسلسل استغفار، یہ نافرمانی کے گناہ کو زائل کر دینے والی چیز ہے، اور انتقال کے بعد ان کے لیے استغفار کرنا یہ زندگی میں عذر و معذرت کے قائم مقام ہے، جیسے کہ والدین سے کو ستایا پھر جا کے معافی مانگ لی، اب حیات نہیں ہے، تو ان کے لیے استغفار کرنا یہ ان کی زندگی میں عذر و معذرت کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ سات جمعہ مسلسل ان کی قبر کے اوپر جاوے اور ان کے لیے دعا کرے تو بھی وہ بیٹا فرما بردار سمجھا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بردار بننے کی ترتیب بتلا دی، یہ رحمت حق ہے کہ انسان کیسے والدین کا فرما بردار بن جاوے۔ جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صبح کی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے والدین کے معاملے کے اندر، یعنی اس حال میں کسی نے صبح کی کہ وہ والدین کا فرما بردار تھا، والدین کا مطیع تھا، تو اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جنت کے دونوں دروازے کھلے ہوئے، ابا کا بھی مطیع، امی کا بھی مطیع اللہ کے واسطے، تو جنت کے دو دروازے اس کے لیے کھل دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک ہو تو ایک، یعنی ایک کا مطیع ہوگا، ایک کا انتقال ہو گیا، ایک موجود ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک دروازہ کھلا ہوا ہوگا، تو دونوں موجود ہو دونوں کی اطاعت کرے تو جنت کے دو دروازے، ایک موجود ہو ایک کی اطاعت کرے تو جنت کا ایک دروازہ. ومن اصبح عاصیا للہ فی والدیہ، اور جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کر کے باری تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اصبح لہ بابانی مفتوحانی من النار، تو اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی صبح اس حال میں کی کہ والدین کی نافرمانی کر کے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تو پھر اس آدمی کے لیے جہنم کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، ایک کی نافرمانی کی اور ایک کی نافرمانی کر کے اللہ کی نافرمانی کی، تو جہنم کا ایک دروازہ کھل جائے گا. قال رجل، سائل نے پوچھا، وَإِن ظَلَمَاهُ، کیا اگر ماں باپ نے اولاد پر ظلم کیا ہو تو بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ ماں باپ نے اولاد پر ظلم کیا ہو، اگرچہ ماں باپ نے اولاد پر ظلم کیا ہو، اگرچہ ماں باپ نے اولاد پر ظلم کیا ہو، تین مرتبہ فرمایا مبالغہ اور تشدید کے طور پر. اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ نے دینی امور نہیں دنیاوی امور میں ظلم کیا ہو تو بھی ان کی اطاعت اور ان کو خوش رکھنا اولاد کے لیے بہت ضروری ہے. چونکہ دینی امور کا معاملہ آئے گا تو دینی امور راجے ہوں گے دنیاوی امور والدین کی اطاعت کے مقابلے میں، دینی امور مقدم ہوتے ہیں، اسی لیے کہا جائے گا کہ بھائی دنیاوی امور میں والدین نے ظلم کیا ہے تو بھی اولاد کے لیے اطاعت کرنا ضروری ہے اپنے والدین کی، ورنہ جو ہے وہ جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. بھائی چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرما بردار بیٹا اپنے والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ قید ہے فرما بردار ہونے کی، کہ کوئی فرما بردار بیٹا اپنے والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. دیکھو بہت سے بچے کیسے ہوتے ہیں، ماں باپ کو غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں. بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں بات کیا ہے کہ میں اس کالو کو دیکھتا ہوں مجھے غصہ جا جاتا ہے. تو یہ سلوک ماں باپ کے ساتھ بھی، کہ میں میری ماں کو دیکھتا ہوں نا مجھے ایک دم کھنس چڑھتی ہے، میرے باپ کو دیکھتا ہوں ایک دم غصہ مجھے چڑھ جاتا ہے. کیا ماں باپ کے ساتھ بھی غصے کی نگاہ؟ اسی لیے فرمایا کہ رحمت کی نظر، یعنی ان کے ساتھ مہربانی بھری نظر. تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ہر نظر کے بدلے میں حج مبرور مقبول کا ثواب ملتا ہے. حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی ہو اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے. اتنا بڑا ثواب سنا تو صحابہ کو تعجب ہوا، کہ حضور ماں باپ پر نظر رحمت پر حج مبرور کا ثواب. تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا 100 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, کیوں نہیں, دن میں 100 مرتبہ اگر دیکھا تو اللہ تعالیٰ 100 حج کا روزانہ ثواب عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اجر دینے میں, وَأَطْيَبُ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات لوگوں کے لیے اس طرح نعمت دینے کے اندر بڑی پاکیزہ ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر کیسے دیں گے, اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بڑا اجر دے سکتے ہیں. یعنی کوئی دنیا کا رئیس ہوئے تو اس کے خزانے پر آدمی شک کرے کہ ہر روپیے کے لاکھ ملتے ہیں ان کے یہاں, ہاں ان کے یہاں ہر روپیے پر وہ لاکھ دیتے ہیں, ہر روپیے پر لاکھ دیتے ہیں. تو کہا کتنے, کہنے نا ہر ہر روپیے پر لاکھ, 2-4 روپیے پر لاکھ دیے نے پھر کروڑ لے کے بھاگ گئے. ایسا دنیا میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بڑا اجر اور ثواب دینے کے اوپر قادر ہے. اس لیے بھائی فرما بردار بن کر والدین پر نظر رحمت کرو اور حج مبرور کا ثواب کماتے چلو. جی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمام گناہ میں سے جو چاہتے ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں مگر والدین کی نافرمانی, اس لیے کہ والدین کی نافرمانی والے کو موت سے پہلے دنیا کی زندگی میں عذاب جلدی دیا جاتا ہے, نقد سزا ہے بھائی, نقد سزا والدین کی نافرمانی کرنے کے اوپر. جس نے بھی والدین کی نافرمانی کی تو موت سے پہلے دنیا میں کیش سزا ملے گی, نقد سزا. کراچی کے ایک ڈاکٹر صاحب کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, اس میں انہوں نے اپنی ہاسپٹل میں آنے والے ایسے نوجوانوں کے واقعات لکھے ہیں کہ بڑی خطرناک مہلک لا علاج بیماریوں میں یہ نوجوان میرے اسپتال میں آئے. میں نے قسم قسم کے علاج معالجے کیے, وہ انٹرنیشنل شہرت یافتہ ڈاکٹر کا کوئی تدبیر میرے ذہن میں نہیں آتی, ان کا کیا علاج ہو, لا علاج امراض میں مبتلا جوانی کی عمر میں. کہا میں ان نوجوانوں سے پھر تنہائی کے وقت پوچھتا تو کہا ان تمام نوجوانوں کی طرف سے یہی کارگزاری ملتی, والدین کو ستانا, پیٹنا, گالی دینا, ان کی نافرمانی کرنا, اس کی نحوست سے دنیا میں وہ لوگ ایسی بڑی مہلک بیماریوں میں جوانی میں مبتلا ہوئے. کافر میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے والدین سے کانٹیکٹ کرتا ہوں اور ان سے میں اس نوجوان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں, مصالحات کراتا ہوں. تو کہا بہت سے کیس میں یہ تجربہ ہوا کہ والدین کے معاف کرنے کے بعد معمولی سی علاج کے اندر ان کو شفا ہو گئی اور شفا یاب ہو گئے. غرض یہ کہ موت سے پہلے دنیا کے اندر بڑی خطرناک سزا آتی ہے والدین کی نافرمانی کرنے کے اوپر. جی حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سالانہ جلسے میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ دیوبند کے اندر میں نے کہا ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے ابا کو پیٹا. اب قدرتی باپ, بوڑھا باپ تو انتقال ہو گیا اس کا, اب یہ پیٹنے والے کی بیٹیاں ہی تھی, لڑکا ایک بھی نہیں تھا. تو کہا میں حیران تھا کہ بھائی اس نے اپنے باپ کو مارا ہے تو اولاد مارتی ہے, خدا کا نظام ہے. اس کے تو کوئی لڑکا ہے نہیں، کیسے یہ نظام جو ہے مکمل ہوگا؟ تو کہا وقت گزرتا 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 گیا، یہ مارنے والا جوان بیٹا ایک دن بوڑھا ہو گیا. وہ اپنی لاری پر بیٹھا ہوا تھا دکان پر، اس کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی برقع پہن کے آئی اور کسی بات میں باپ سے لڑ پڑی، اور اس نے اپنے بوڑھے باپ کو کھینچ کر کے نالی میں گرایا اور مارا، بیٹی نے مارا. تو کہا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ دیکھیے ماں باپ کو ستانے کی کیا سزا ہوتی ہے، بیٹی نے آ کر کے مارا باپ کو، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کو مارا تھا اس وجہ سے. تو یہ خدا کا نظام ہے، گنبد کی صدا ہے، جیسی نکالو گے ایسی لوٹ کے آئے گی. والدین کے ساتھ جیسا برتاؤ کرو گے، شرائے حدیث میں یہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے باپ کو سمندر میں پھینکنے کے لیے گیا، بوڑھے باپ کو. جب سمندر کے کنارے کے اوپر پہنچا تو کنارے کے اوپر ایک جگہ پر پہنچا، وہاں سے تھوڑا آگے بڑھا تو وہ بوڑھا باپ جو چارپائی پر تھا جس کو اٹھا کے لے جا رہا تھا بیٹا، وہ بوڑھا باپ چارپائی پر ہنس رہا ہے. تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابھی بڈھے تجھے کائی کی ہنسی آئی اس وقت، میں تجھے سمندر میں ڈالنے کے لیے لایا. تو کیا کہتا ہے کہ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ وہ جو جگہ ہے پیچھے والی، میں نے اپنے باپ کو وہاں سے سمندر میں ڈالا تھا، تو مجھے اتنا آگے کیوں لے جا رہا ہے؟ اس پر مجھے ہنسی آئی. تو کہا میں نے تو میرے باپ کو وہاں سے سمندر میں ڈالا تھا، تو مجھے اور آگے لے کر کے چلا، اس پر مجھے ہنسی آئی. یہ نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. چلو حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی کے اوپر، والد کا حق اپنی اولاد کے اوپر. یعنی بڑا، یعنی جس طریقے سے باپ حیات ہوتا اور بیٹا اس کے ساتھ خدمت کا برتاؤ کرتا، اس نے سلوک کرتا، اس طرح چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ کرے، اور بڑا بھائی باپ کی طرح چھوٹے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرے. اس کے اندر جو ہے ناقص اور کامل، بڑے اور چھوٹوں کے درمیان تعلقات کا استوار ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عمدہ انداز میں بیان فرمایا. جی کیسا عجیب سال گزر رہا ہے کہ رجب آیا تبھی کوئی احساس نہیں ہے، ورنہ ہر سال تو رجب آتا ہے تو ایک ہما ہمی ہو جاتی ہے کہ رجب آ گیا، جلدی نصاب پورا کرو اور اب ششماہ سالانہ کی تیاری کرو، ایک ہما ہمی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اور درجہ حفظ اور فارسی اور عربی اول والوں کی تو قیامت شروع ہو جاتی ہے. مانیا مشہور تھا پہلے، پہلا چاند ہوا رجب کا تو کہ مولوی رجب آ گئے اور لکڑی کا گٹھڑ لے کر کے آئے کہ دوڑ شروع ہوگا اور تمام حفظ اور ابتدائی درس گاہوں میں دھما دھم شروع ہوگا دوڑ کے اندر. اب اس سال کا رجب کیسا آیا دیکھو، عجیب و غریب. کئی مدارس میں تو تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے، آج دارالعلوم دیوبند کا اعلان پڑا کہ رجب میں تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے. وہاں کسی اور اداروں کے اندر بھی ابھی تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے، کہیں پر ابھی نصاب شروع شروع کے مرحلے میں ہے. کیسے زندگی دنیا قیامت کے قریب جا رہی، دیکھو رجب آیا اور کچھ بھی نہیں، جیسے ہر سال ہوتا ہے اس طریقے سے. تو باب الشفقت و رحمت علی الخلق، شفقت کا لفظ اشفاقن سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں مطلقاً ڈرنے کے. اور شفقت کہا جاتا ہے किसी की भलाई चाहते हुए डर या किसी के साथ भलाई का इरादा रखते हुए डर, भाई एक है किसी को आदमी डरावे बतौरे तंबी, बतौरे सजा, बतौरे जुल्म, बतौरे तादी, और एक है उसके साथ खैर ख्वाही और भलाई के जज्बे के अंदर उसको डरावे, यह है शफकत कामिला। जैसे कि असातिजा अपने तलामिजा पर, जैसे कि वालिदैन अपनी औलाद के ऊपर, जैसे कि पीर अपने मुरीद के ऊपर रहमत कहते हैं, रिक्कत कल्बी को और किसी के साथ दरगुजर और मेहरबानी का बर्ताव करने को। इसको रहमत से ताबीर किया जाता है। रहमत जब किसी इंसान के लिए ये लफ्ज बोला जाता है तो उसका माना होता है दिल के अंदर नरमी के जज्बात का पैदा होना। जाहिर है कि ये माना हम अल्लाह ताला के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की जात इन्फियालात से पाक है। इसीलिए जब ये लफ्ज अल्लाह ताला के लिए बोला जाएगा तो माना क्या होगा, बंदों पर एहसान करना। अल्लाह की रहमत यानी अल्लाह का बंदों पर एहसान करना, अल्लाह ताला का बंदों से राजी हो जाना। तो गोया कि अल्लाह की मखलूक के साथ शफकत का बर्ताव, अल्लाह की मखलूक के साथ रहमत और मेहरबानी का बर्ताव, इन सब चीजों के बयान के अंदर ये बाब है जी। हजरत जरीर रदी अल्लाह तआला अन्हु अन्हुम से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम नहीं फरमाते जो बंदा लोगों पर रहम न करे। रहमत से मुराद रहमत खासा है कि जो बंदा रहम नहीं करता लोगों के ऊपर, अल्लाह ताला उस बंदे को रहमत खासा से महरूम रखते हैं। मालूम हुआ उमूमी रहमत मिलेगी जो सबके लिए, काफिर फासिक यहूद नसारा सबके लिए वो मिलेगी, लेकिन रहमत खासा बेरहम लोगों को मिलेगी नहीं। चलो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा वानहुम से मनकूल है, फरमाती है कि एक एराबी गांव के रहने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहते कि क्या तुम बच्चों को बोसा देते हो। लगता ऐसा है कि इन आने वाले ने वहां ये मंजर देखा होगा मजलिसे अकदस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को बोसा दे रहे हैं। हुजूर के पास छोटे बच्चे लाए जाते थे, हसन हुसैन नवासे भी आते जाते रहते थे, हुजूर उनको बोसा देते थे शफकत रहमत। तो आराबी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अच्छा बच्चों को भी बोसा देने का। तो मारे ताज्जुब के पूछता है, पूछ रहे फिर वो क्या कह रहे, फमान कब्बिलुहुम, हम तो बच्चों को बोसा नहीं दिया करते और आप लोग बच्चों को बोसा देते हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवा अम्लिकु लका अन नज़अ अल्लाहु मिन कल्बिकर रहमा, क्या मैं इस चीज को रोक सकता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में से रहमत को निकाल देवे, यानी अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत को निकाल दिया हो तो क्या मैं उसको रोक सकता हूँ। गोया दिल में शफकत रहमत देने वाले अल्लाह, और अल्लाह की दी हुई शफकत रहमत से हम बच्चों को बोसा देते, اور تمہارے دلوں سے اللہ نے شفقت رحمت نکال لیے تو کیا ہم اس کو روک سکیں گے؟ اگر تمہارے دل میں شفقت نہیں ہے, تم سنگ دل ہو, تو ہم تھوڑے ہی جو ہے تم کو اس پر مجبور کر سکتے ہیں. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے, میرے پاس ایک عورت آئی, اس کے پاس دو بچیاں تھیں, اور اس نے آ کر مجھ سے کسی چیز کا سوال کیا کہ میں اور میری یہ بچیاں ہیں, کچھ دو. میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی. یہ ہے امہات المومنین کا حال کہ کوئی سائلہ آئی اور ان کے پاس دینے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے ایک کھجور کے. ایک کھجور تھی میرے پاس, میں نے وہ دے دی. جیسے دے دی تو اس عورت کا حال دیکھیے, اس نے وہ کھجور کے دو ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو آدھا آدھا دے دیا. ولم تاکل منہا, خود ماں نے کچھ بھی نہیں کھایا, بچوں کو آدھا آدھا دے دیا. ثم قامت, پھر کھڑی ہو کے چلی گئی, چونکہ آئی تھی کچھ لینے, میرے پاس کچھ نہیں, ایک کھجور وہ بھی میں نے دے دیا, تو چلی گئی اور دونوں بچیوں کو آدھی آدھی کھجور اس نے دے دی. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, میں نے حضور کے سامنے وہ بات بیان کی, تو کیا فرمایا؟ جو آدمی ان بچیوں میں آزمائش میں ڈالا گیا کسی چیز میں اور وہ ان بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے, تو یہ بچیاں اس کے لیے آگ سے پردہ بنے گی. اب یہ سمجھو منیب تولیا کا کیا مطلب, یعنی یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ آدمی بچیوں کو پالنے کے لیے, بڑا کرنے کے لیے محنت مشقت اٹھا دے. پیدائش کا مرحلہ, حمل کا مرحلہ, پھر بڑا کرنے کا مرحلہ, تعلیم تربیت کا مرحلہ, کتنی ساری آزمائش, ان کو سنبھالنے کا, ان کی حفاظت کرنے کی کتنی ساری آزمائش بچیوں کے بارے میں. اور آگے چل کے مزید تصور کیا ہے دماغ میں کہ یہ بچی جب خدمت اور فائدہ دینے کے قابل ہوگی تب دوسرے کو سونپ دینے کا ہے. میری کوئی غرض اس سے وابستہ نہیں ہے, مجھے کوئی فائدہ پہنچانے کی امید نہیں ہے, بس ابھی محنت کرو, مشقت اٹھاؤ, تکلیف اٹھاؤ, اور وقت آئے گا, بڑی ہو جائے گی, شادی کر کے رخصت کر دو. یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے, پھر بھی وہ بچیوں کی خدمت کرے اور اچھی طرح پالے پوسے, بڑا کرے, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے, تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردے کا ذریعہ بنے گی. گویا کہ بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو شریعت کے ضابطے کے مطابق. یعنی کہ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جینس ٹی شرٹ پہناؤ. حسن سلوک کا یہ مطلب نہیں کہ ڈگریاں ڈاگریاں ڈلواؤ, کہ کمپیوٹر انجینئر بن رہی ہے میری بیٹی تو کیا کرے گی وہ کمپیوٹر انجینئر بن کے, کہ میری بیٹی تو جو ہے نا وہ پائلٹ بن رہی ہے, میری بیٹی تو جو ہے نا ایئر ہوسٹیس بن رہی ہے, تو کیا کرے گی؟ یہ حسن سلوک نہیں ہے, یہ ظلم ہے بچیوں کے اوپر. اس نے سلوک یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ, عفت پاک دامنی سکھاؤ, ان کی غذا کا, پردے کا, اچھی دینی تعلیم تربیت کا ان کا تم اہتمام کرو شریعت کے مطابق, اور یہ حسن سلوک برابر جاری رکھو. سورہ حدیث فرماتے ہیں کہ شادی کرا دینے سے حسن سلوک ختم نہیں ہو جاتا, کہ بھئی اب شادی کرا دی, وہ جانے, اس کے سسرال والے جانے, اس کا شوہر جانے, اب ختم نہیں, پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھو, بعد میں بھی ان کو ہدیے تحفے دیتے رہو. یہاں تک کہ وہ بیٹی مستغنی ہو جاوے، یعنی خود اتنی صاحب حیثیت بن جاوے کہ اب اس کو والدین کی طرف سے کسی نوازش کی ضرورت باقی نہ رہے، یا یہ کہ انتقال کر جاوے، وہاں تک والدین بچیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا سلسلہ جاری رکھے، تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بنے گی. چلو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دو بچیوں کی خدمت کی، آل کس کو کہتے ہیں، بچیوں کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کپڑے، کھانا، پرورش، بڑا کرنا، یہ سب آل میں آتا ہے. جس نے دو بچیوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ دونوں بچیاں بالغ ہو گئی، تو یہ پرورش کرنے والا قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ میں اور وہ پرورش کرنے والا اس طریقے سے ہوں گے. اور حضور نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، یعنی سب بابا اور استا کو ملا کر کے بتلایا کہ یہ بچیوں کی اسلامی تعلیم تربیت کرنے والا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہوگا. دو انگلی ملانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا، اتنا قریب قریب جائے گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا مکان جنت میں حضور کے اتنے قریب ہوگا، بالکل پڑوس میں. تیسرا مطلب یہ ہے کہ میدان محشر میں وہ حضور کے قریب میں اتنا نزدیک ہوگا. چوتھا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے تمام موقعوں کے اوپر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہوگا، ہر ہر موقع پر حضور کے اتنا قریب ہوگا. اور زیادہ یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے وقت پر حضور کے اتنا قریب ہوگا. اسی لیے بھائی بچیوں کی پرورش اچھی طریقے سے کرو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس پر بہت بڑی فضیلت ہے. دیکھیے بچوں کے اوپر تو لوگ دھیان دیتے ہی دیتے کہ بڑا ہو کر کے میری مدد کرے گا، میرے کاروبار کو سنبھالے گا، میرے بزنس کو سنبھالے گا، میری خدمت کرے گا، لیکن عام متن غفلت بچیوں سے برتی جاتی ہے. چلو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں کی اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے کے مشابہ ہے. ارمیلا کس کو کہتے ہیں؟ جس عورت کا شوہر نہ ہو، چاہے شادی کی نہیں اس لیے شوہر نہیں، یا شوہر نے طلاق دے دی، یا شوہر مر گیا، تینوں صورت کے اندر اس کو ارمیلا کہا جاتا ہے. اور اسی کا بگڑا ہوا ہے ارمیلا، تو اصل میں یہ لفظ ہیں ارمیلا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ الارمال سے یہ لفظ مشتق ہے، اور ارمال کے معنی آتے ہیں فقر کے، اور کسی کے توشے کے چلے جانے کے. تو چونکہ اس عورت کا کوئی شوہر نہیں، دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اس لیے اس کے لیے ارمیلتن کا لفظ استعمال ہوا روایت میں. تو جو آدمی بیواؤں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا ہو، وہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے کے مشابہ ہے. وَأَحْسَبُهُ، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، اب یہ واہ سبوہ کا جملہ کس کا ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بعض کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسلمہ القانبی جو حدیث کی اس سند کے راوی ہے، جو امام بخاری مسلم وغیرہ کے بھی استاد ہوتے ہیں، وہ واہ سبوہ کے قائل ہے. قال قل قائم لا یفطر کا بیوہ اور مسکینوں کی خبر کرنے والا رات میں، یا یہ کہ عبادت کرنے والے کی طرح ہے جو کبھی سستی نہیں کرتا. کل قائم یعنی نماز میں کھڑا ہونے والا، عبادت کے لیے کھڑا ہونے والا، جو عبادت میں بالکل سستی نہ کرے. دیکھو بھائی، ایسی عبادت کے جس میں سستی نہ ہوئے، یہ تو ہم جیسے کمزوروں سے ہونے سے رہی، ہم جیسے سستڑ اور کمزوروں سے ہونے سے رہی کہ عبادت کے اندر سستی نہ آوے. لہذا یہ فضیلت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اخلاص کے ساتھ بیوہ اور مساکین کی خدمت کرنا ہے. وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ اور روزدار کے مانند ہے جو افطار نہ کرے، یعنی صائم الدہر جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اس کے جیسا ثواب ملے گا بیواؤں اور مسکینوں کی خدمت کرنے والوں کو. بہرحال شرعی حد میں رہ کر اخلاص سے بیواؤں اور مسکینوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا ثواب اور فضیلت کا کام ہے بھائی. چلو، نازک بھی اتنا ہی ہے یہ کام، نازک بھی اتنا ہی ہے. مسکین کھانا کھول کر کے اپنے گھر کا کھانا چلاتے رہے کوئی، تو پھر یہ وبال کا ذریعہ ہو جائے گا. بیواؤں کی خدمت کے بجائے بیوہ کا شوہر ہی بن جاوے تو پھر یہ وبال کا ذریعہ بن جائے گا. دو نمبر ہی شوہر، باقاعدہ شوہر بنے تو بہت اچھا ہے. چلو،
وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکات من یتیمین والغیر فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وطرد بینهما شیئا.
حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، چاہے یتیم اپنا ہو یا کسی دوسرے کا ہو، وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے. اور حضور نے سب بابا اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی بھی رکھی کہ جو آدمی یتیم کی کفالت کرے. یتیم دو طرح کے ہوتے ہیں، لہو یعنی اپنا قریبی رشتے دار، جیسے کہ چچا کے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، یا یہ کہ پرائے یتیم. کسی بھی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اتنا قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں ہیں، بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ. کیا معلوم ہوا؟ کہ تھوڑا سا فاصلہ، لیکن قربت تو خاص رہے گی، نہایت قریب تو رہے گا. جی، مثل الجسد اذا اشتكى عضو فتداعى له سائر الجسد بالسهر والرماد. عبارت تو بار بار پڑھتے رہے تو اچھی رہے، لمبے لمبے عرصے کے بعد پڑھے تو ذرا کمزور ہو جائے. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مومنوں کو ایسا پاؤ گے، ترل مومنین، مومنوں کو تم ایسا دیکھو گے، ایسا پاؤ گے. کس چیز میں؟ فی تراحمہم، آپس میں مہربانی کرنے میں، و توادیہم، آپس میں محبت کرنے میں، مدد کرنے میں، وتعاطفهم آپس میں شفقت اور مہربانی کرنے میں, کمثل الجسد جسم کی طرح, کہ جب کسی ایک عضو کو درد ہوتا ہے تو شریک رہتا ہے پورا بدن بیداری میں اور بخار میں. دیکھو بھائی, آنکھ میں درد ہوتا ہے تو باقی بدن یوں کہ بھائی تجھے یہاں درد ہوتا ہے نہ, تو جاگتی رہے ہم تو سو جائیں گے, ایسا ہوگا کبھی؟ پورا بدن دکھ میں پریشان, دوڑ میں دکھتا ہے تو کوئی ہاتھ پیر یوں کہتے ہیں کہ ہم تو سو جائیں گے, تو دکھتی رہے نہیں دکھتی ہو تو پورے بدن کو نیند نہیں آتی. اب کی رات استاد آدمی سویا, کائی کو کل دوڑ میں بہت دکھاوا ہو رہا تھا اس وجہ سے. تو یہ ایک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ایک جسم کے اعضاء سے تشبیہ دی کہ کسی بھی ایک عضو کو تکلیف ہوگی پورا بدن جاگے گا, پورا بدن تکلیف محسوس کرے گا, پورے بدن کے اندر کلفت مشقت ہوگی. بھائی اس طریقے سے ایمان والوں کا حال ہے, کلفت میں, مشقت میں, تکلیف کے اندر. گویا یوں کہنا چاہیے یہ اخوت ایمانی کے تقاضے ہیں, اور پورے عالم کے اہل ایمان اس حدیث کی بنیاد کے اوپر ایک شرعی اسلامی ایمانی معاہدے کے اندر جڑے ہوئے ہیں, بندھے ہوئے ہیں کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے, اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے, تعاون کی کوشش کرے. یہ ہے ایمانی رشتہ اور ایمانی اخوت کا تقاضا. جی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان والے ایک فرد کی طرح ہے کہ اگر آنکھ درد کرتی ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے, اور اگر سر دکھتا ہے تو پورے بدن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. عجیب ہے بھائی, عجیب یہ رشتہ ایمان والوں کا کہ آنکھ کی وجہ سے پورا بدن پریشان, سر کی وجہ سے پورا بدن بے چین. ایک ایمان والا تکلیف میں تمام ایمان والے بے چینی محسوس کرے اور اس کے لیے دعا کا اہتمام کرے, اس کی تکلیف دور ہو جاوے, اس کے لیے اپنے سے ہو سکے اتنی کوشش کرے, اپنے بس کے اندر ہو وہ کرے. یہ ہے مومن کا حال. جی دیکھیے, مختلف تشبیہات ہیں حدیثوں میں ایمان والوں کے آپسی رشتے کے بارے میں. کبھی جسد سے حضور نے تشبیہ دی, یا ایک عمارت سے حضور تشبیہ دے رہے. مطلب خلاصہ ان مختلف تشبیہات کا, تمام اہل ایمان ایمانی رشتے سے مسلمان اسلامی نسبت کے اوپر آپس کے اندر جڑے ہوئے ہیں. ایک کی عزت تمام کی عزت, ایک کی تکلیف تمام کی تکلیف, ایک کی ذلتی تمام کی ذلتی, وہ آپس کے اندر بھائی چارے کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان والا ایمان والے کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے, مکان کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا, ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط رکھتا ہے, ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط. اے بھائی وہ پیلر جڑا کمزور ہو رہا ہے, تو بھائی وہ پیلر کمزور ہو رہا ہے اپنی ادھر نماز پڑھیں گے. ارے ایسا نہیں, وہ کمزور ہوگا پوری عمارت سو جائے گی, उसको ठीक रखो तो सब पूरी इमारत ठीक ठाक रहेगी। तो इमारत का एक खंभा पूरी इमारत के लिए मुआविन बनता है, एक खंभा कमजोर पूरी इमारत पर कमजोरी का खदशा, एक खंभे का इस्तेकाम पूरी इमारत का इस्तेकाम का। मोमिनों का भी आपस के अंदर एक हाल है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को जिस तरह मजबूत रखता है, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए मजबूती का जरिया बनता है, दूसरे मोमिन के लिए भलाई का जरिया बनता है। भाई यहाँ सब के सब में एक बड़ा मजमा हो रहा है, एक टोपी वाला, चलो वारदारी अपने दो ईमान वाले हैं, कैसी हिम्मत एक महसूस होती है कि भाई पूरे कोच के अंदर मैं अकेला टोपी वाला, क्या होगा कैसे रहेगा, अरे वो दूसरे दो भी दिख गए, चलो माशाल्लाह हम तीन हो गए, कैसी एक हिम्मत आ जाती है, कैसी मजबूती नसीब हो जाती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को आपस में दाखिल फरमाया कि देखो उंगलियां आपस में दाखिल हो जाती है तो कैसी मजबूत हो जाती है। इस तरीके से ईमान वाले आपस में एक दूसरे के लिए मजबूती का जरिया बनते हैं। तो पहले हुजूर ने लिसान अकदस से समझाया, फिर महसूस मिसाल के जरिए से समझाया, दो तरीके से समझा करके मोमिनों को आपस के अंदर एक दूसरे के ताउन मदद की तरगीब दिलाई। जी हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं। हुजूर का मामूल मुबारक समझो, हुजूर के पास जब कोई साइल पहुंचता था या कोई हाजतमंद आदमी पहुंचता था तो हुजूर क्या फरमाते, भाई सिफारिश करो, सिफारिश करो, उसकी तुमको सवाब दिया जाएगा। देखो ये तरतीब नबूवत, साइल आया हाजतमंद आया अपने पास होवे तो पहले खुद दे 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 दे, खुद जरूरत पूरी करे, सवाल पूरा करे, अपने पास इंतजाम नहीं है दूसरे से सिफारिश करो, दे दो या दिलवा दो या देने वाले का घर का पता बतला दो, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाब है कि कौन देगा, कहाँ मिल जाएगा वो, तो सिफारिश करो तो अभी उस पर तुमको सवाब मिलेगा। सिफारिश का मतलब क्या, हमदर्दी और मदद, सिफारिश का खुलासा है हमदर्दी और मदद, कि किसी की हमदर्दी किसी की मदद, ये सिफारिश का खुलासा। नंबर दो, लाइक और मौजू आदमी को सिफारिश करो, लायक और मौजू आदमी की सिफारिश करो। आपको मालूम है कि ये मदरसा बतनुल उलूम वाले हैं, शिकमपुर से आए हुए हैं, तो फिर ऐसे लोगों की सिफारिश नहीं करने की। आपको मालूम है कि वाकिया जामिया नूरुल हुदा है, तो फिर उस सूरत के अंदर सिफारिश करने की। तो वाकी लायक और मौजू अगर साइल है तो उनकी सिफारिश करने की। तीसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म को रोकने के लिए सिफारिश करना हराम है, हुक्म इलाही को रोकने के लिए सिफारिश करना हराम। बाजलों के एक तालिबे इल्म के लिए उसके रिश्तेदार छुट्टी लेने आए थे बाकायदा मदरसे में, कि वो वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है ना, जरा मैच देखने के लिए ले जाने का है। हमारे हजरत मोहतिम साहब मौलाना सईद साहब बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह ने कही ने पोटला हाथे ले जाओ, गैरेज ले जाओ, बिस्तर के साथ ही ले जाओ उसको। तो ऐसे भी लोग होते दुनिया में। अब तुम सिफारिश करोगे तो सिफारिश कबूल हो या ना हो अजर तो मिल ही जाएगा आपको, आपका काम क्या है, सिफारिश करना। अब सामने वाला सिफारिश कबूल करेगे न करे, तुमको सिफारिश करने का सवाब मिल जाएगा। भाई ये मदरसा सही है, ये गरीब वाकई मुस्तहिक है, मैं जानता हूँ, मदद कर दो उसकी। اب وہ مدد نہ کرے جس کو آپ نے سفارش کی تو بھی آپ کا ثواب تو پکا، آپ کو تو ثواب مل ہی جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش کرو تم کو ثواب ملے گا، ثواب دیے جاؤ گے. وَيَقْدِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان اقدس سے جو چاہے حکم جاری فرماوے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے جو چاہتے احکام جاری فرماتے ہیں. جی فضا لی کا ہے، فضا کا ہے نا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تمہارے بھائی کی مدد کرو چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو. دیکھو سمجھو اس جملے کا پس منظر. یہ جملہ زمانے جاہلیت میں بھی بہت استعمال ہوتا تھا، انصر اخا کا ظالمن او مظلوما، جاہلیت کا جملہ ہے. یعنی اپنا بھائی، اپنا رشتہ دار، اپنا دوست، اپنے قریبی، اس کی مدد کرو. وہی تعصب پیچھے گزر گیا وہ، یعنی اپنا آدمی ہے، اپن کا آدمی ہے، اس کی مدد کرو. اپنا بھائی، اپنا رشتہ دار، اپنا دوست، اپنی پارٹی کا، اپنے گروہ کا، چاہے وہ غلط ہو، چاہے وہ حق پر ہو، چاہے وہ ظلم کرتا ہو، چاہے صحیح ہو، ہر حال میں مدد کرو. یہ زمانے جاہلیت کا نعرہ ہے کہ اپنائیت، دوستی، رشتہ داری، خاندان، تعلق کی بنیاد پر نصرت اور مدد کرنا. اب یہ جملہ جاہلیت کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تو صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ تو جاہلیت کی بات، حضور کہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انصر اخا کا ظالمن او مظلوما. اسی لیے فوراً ایک صاحب نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میں مظلوم کی مدد کروں لیکن ظالم کی کیسے ہم مدد کرے؟ یہ سوال کیا. مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کر کے اس کو ظالم کے ظلم سے بچاؤ، لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے وہ آپ سمجھائیے. تو حضور نے کیا فرمایا، اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہ ہے ظالم کی مدد تمہاری طرف سے. ظالم کو ظلم کرنے سے روک لو، یہ ہے ظالم کی مدد کرنا. دیکھو بھائی، ظالم کی بھی مدد ہوا کرتی ہے، اس کو ظلم کرنے سے روک لیا جاوے. زمانے جاہلیت میں یہ جملہ بولا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ ظالم کی مدد نہیں کرو گے تو مظلوم کی مدد کیسے کرو گے، یہ جملہ استعمال ہوتا تھا. اسلام نے کتنی پیاری تعلیم دی. اس لیے بھائی، ظالموں کی مدد کرو، یعنی ظالموں کو ہاتھ روک لو کہ بھائی تو کس پر ظلم کر رہا ہے، کیوں اس کو ستا رہا ہے، کیوں اس پر زیادتی کر رہا ہے، یہ اس ظالم کی بہت بڑی مدد ہوگی. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یعنی دینی بھائی. مسلمان مسلمان کا دینی بھائی، دینی اخوت مراد ہے بھائی. اب دینی اخوت کے تقاضے دیکھو، لا یظلموہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے. مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے. دیکھو ظلم کے دونوں مفہوم یا مراد ہے، ایک ہے وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، دوسرا مطلب ہے نامناسب سلوک کرنا کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ نامناسب سلوک کرنا، یہ بھی ظلم کہلاتا ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. گویا کہ اسلامی شریعت کا واسطہ دیا ہے. شریعت ماں کی طرح ہے اور صاحب شریعت یعنی نبی کی ذات یہ مشفق باپ کی طرح ہے، اور پھر اس کے تقاضے سمجھائے جا رہے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اور مسلمان کو دشمن کے ہاتھ میں سونپتا بھی نہیں ہے، ولا یسلموہ، اور اس کو دشمن کے ہاتھ میں نہ چھوڑے، دشمن کے حوالے نہ کر دے. وے کیا مطلب بھائی؟ دشمن کے ہاتھ میں نہ چھوڑے، دشمن کے حوالے نہ کرے، یعنی مسلمان بھائی کو ایسے لوگوں کے حوالے نہ کر دے وے جو اس مسلمان بھائی کو تکلیف دیں گے. جو لوگ تمہارے مسلمان بھائی کو تکلیف دیں گے، ایسے بھائیوں کے حوالے اپنے مسلمان بھائی کو مت کرو. آج کل تو لوگ پکڑا کے دیتے کہ لو پولیس اس کو پکڑ کے لے جاؤ. یہ کلو میاں بہت الٹا سیدھا کرتا ہے، لے جاؤ اس کو، مارو دو ڈنڈے اس کو لے جا کر کے. یہ تو اس کو حوالے مت کرو ایسے لوگوں کے جو اس کو ایزا پہنچاوے، تکلیف پہنچاوے، بلکہ مدد کر کے اس کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرو. تو مومن بھائی کو ہلاکت میں مت ڈالو. دوسری بات، کسی کی کسی سے دشمنی ہے اور یہ ابھر رہا ہے، کیوں وہ تیرا دشمن ہے؟ تو چپ بیٹھا ہے، یعنی دو چار چھوڑ دینی، اس کو مار دینی، دو چار ہاتھ تانٹے توڑ ڈال اس کے، اس کو ابھر رہا ہے. یہ بھی غلط طریقہ ہے، ممنوع ہے. ومن کان فی حاجت اخی، اب تیسرا تقاضا اسلامی اخوت کا، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کی فکر میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کریں گے. کسی بھی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں لگے رہو، اللہ تمہاری حاجت پوری کریں گے. اسی لیے جو لوگ اخلاص سے دوسروں کی حاجت پوری کرتے، ان کو اپنی حاجت کے لیے کبھی کسی کو سوال نہیں کرنا پڑتا، اللہ غیب سے ان کی حاجت پوری فرماتے. یہ عجیب جو ہے چیز ہے، تم غریبوں مسکینوں طلبہ جماعت وغیرہ کی حاجت روائی کی فکر کرو، اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا. ومن فرج عن مسلم قربتا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. جو آدمی اپنے کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس کی تکلیفات میں سے تکلیف کو دور کر دیں گے. یعنی دنیا میں کوئی مسلمان کسی تکلیف کے اندر ہے, پریشانی میں ہیں, غم میں ہیں, الجھن میں ہیں, ٹینشن میں, دور کر دو, اللہ قیامت کے دن کی تکلیف, الجھن, ٹینشن, پریشانی تمہاری دور فرما دیں گے. اور جو آدمی مسلمان کی ستاری کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستاری کریں گے. کہ بھائی دیکھو, کسی میں آپ نے کوئی عیب دیکھا, گناہ دیکھا, کمی دیکھی, تو اس پر ستاری کرو. بغرض اصلاح اگر کہنا ہے تو آہستہ سے جا کر ادب اکرام سے کہہ دو, یہ نہیں کہ اس کو لوگوں میں اعلان اور جاہرات کرو, ستاری کا معاملہ کرو. لیکن یہاں ایک قید یہ بھی لگائی گئی ہے کہ بعض لوگ علل اعلان معصیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں, فاجر, فاسق بین, تو ایسے لوگوں کے گناہ دوسروں کو بتلا دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ ان کے شر سے بچ سکے. ایک آدمی ہے, وہ لوگوں کے پیسے لے کے کھات جاتا ہے, مزاربت کے نام پہ لے کے بھاگت جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے تو دوسروں کو بتا دے تاکہ دوسرا مسلمان پھنس نہ جائے, اس نیت سے بتلا دیا کرو. اور اسی طریقے سے گواہ عدالت کے اندر آنے والے, ان کی بھی جرو تعدیل کرو تاکہ غلط گواہ ہی نہ آ جاوے. اسی طریقے سے حدیث کی سند کے اندر جب راوی آئیں گے اس پر بھی جرو تعدیل کرو, چونکہ حدیث نبوی کا معاملہ ہے تو وہاں ستاری نہیں کرنے کی, وہاں تو جو ہے جو حقائق ہو حقائق واضح کر دینے کے, کھول کر کے بیان کر دینے کے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, ظلم نہ کرے اس پر, اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے. اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار مت چھوڑو, جہاں موقع ملے اس کی مدد کرو. بعض مرتبہ زبانی حمایت کی ضرورت پڑتی ہے, بعض مرتبہ مالی مدد کی ضرورت پڑتی ہے, بعض مرتبہ جسمانی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. تو مسلمان کو بے یار و مددگار مت چھوڑو, اس کی مدد کرو. ولا یحقیروہ, اور اس کو حقیر مت سمجھو, کتنا ہی غریب نہ کیوں نہ ہو حقیر مت سمجھو. اور اس کے بعد فرمایا کہ تقوی یہاں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ اطہر کی طرف تین مرتبہ اشارہ کیا کہ سینہ تو محل تقویٰ ہے. سینہ, گویا حضور نے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا, اس کا حاصل یہ ہے کہ تقویٰ امر خفی ہے, باطن میں ہوتا ہے. کوئی ظاہری وضاحت کا نام تقویٰ نہیں ہے کہ لمبا جبا ہو اور امامہ ہو اس کا نام تقویٰ. تقویٰ کا اصل تعلق ہے قلب کے ساتھ, اور اصل محل ہے تقویٰ. جس کے دل میں تقویٰ ہوگا کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھے گا. لہذا جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ اپنے آپ کو دوسرے مسلمان سے بڑا فضیلت والا ہی نہیں سمجھے گا. ایک انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, بس یہ کافی. کوئی آدمی دیکھنا چاہے کہ میں اچھا ہوں کہ برا ہوں, اگر تو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو تو برا. تمہارے شر اور برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھو. ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے یعنی قتل نہ کرے، مال حرام ہے غلط طریقے سے مال کھا نہ جاوے، وعرضہ اس کی عزت بھی حرام ہے یعنی کسی کی عزت بھی پامال نہ کرے، یعنی ایسی بات سے بچو، ایسے کام سے بچو جس سے مومن کی جان ہلاک ہو، مال ہلاک ہو، عزت ہلاک ہو، ایسے کام سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. یہ احترام بتلایا مسلمان کے خون کا، مسلمان کے مال کا، مسلمان کی عزت کا. لہذا اس کو غلط طریقے سے ایذا پہنچے، ٹھیس پہنچے، پامال ہو، برباد ہو، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ.